الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی ایک فضیلت سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان سے مصافحہ، اور وہ بھی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن یہ موقع ملنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اف آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی کہ ڈے آف ججمنٹ جس سے آپ کو ملاقات کا جی چاہے گا، اگر میں دنیا کے ہر مسلمان سے پوچھوں تو ہر کسی کی تمنا ہوگی کہ کسی طرح میں نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، میں ان کا دیدار کر لوں، ان سے بات کر لوں، کیونکہ وہی شافع روز محشر ہیں، محشر کے دن تو انہوں نے ہی کام آنا ہے نا۔ تو اللہ اکبر، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ کرے میں اور آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس ٹاپک پر میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، اللہ پر ایمان لانا، توحید پر یقین رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی ماننا، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آج اسلام کی ایک ایسی خوبصورت پکچر پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھا ہوں، اور یہاں ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اسلام سوسائٹی کے لیے، معاذ اللہ جو لبرل ہیں یا اسلام دشمن قوتیں وہ بات کرتے ہیں کہ اسلام جہاں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں سوسائٹی کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، معاذ اللہ سوسائٹی میں ڈفیکلٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اسلام جو ہے وہ سختی کا مذہب ہے، اسلام سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لگتا ہے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اپنے بیان میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پروف کروں گا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن فار دا بیسٹ سوسائٹی۔ اگر آپ دنیا میں کہیں امن چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کہیں بھائی چارہ چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کہیں محبتیں چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مل جل کر رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں، تو اسلام سے خوبصورت مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان پراپر اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اگر مسلمان پراپر اسلام پر عمل کر لیں تو اس سوسائٹی سے بہترین سوسائٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آج انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں چند باتیں عرض کروں گا، اور چند وہ اعمال میں آپ کو بتاؤں گا جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی، یعنی بظاہر کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں ہے، لیکن اس کے کتنے بڑے بڑے اجر ہیں، کتنے بڑے بڑے انعام ہیں کہ آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے کہ یار کمال ہے کہ یہ عمل اور اس کا ثواب اتنا زیادہ۔ اور اگر آپ اس کے پیچھے اس کی پروسیس کو سمجھیں گے، اس کے تھاٹ کو سمجھیں گے، تو سمجھ آئے گا کہ اس اتنا بڑا اجر رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پیار سے رہیں، ماحول سافٹ رہے، کول ڈاؤن ہو کر رہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن جائے۔ چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں مسکرانے سے، سبحان اللہ، اسمائل کرنا۔ اب جو بتائیں نا، میں مسکراؤں یا آپ مسکرائیں، یہ اللہ کی عبادت تو بظاہر تو نہیں ہے، نہ میں سجدہ کر رہا ہوں، نہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ تلاوت کر رہا ہوں، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، مسکرانا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ اس کے پیچھے لاجک پہ چلے جائیں کہ مسکراہٹ یہ وہ خزانہ ہے، جتنا خرچ کرو یہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا، میں مسکراتا ہوں مجھے دیکھ کے سامنے والا بھی مسکراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آج انٹرنیشنلی یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسمائل، کسٹمر سروس کے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ مسکرانا ہے تاکہ آپ کی کسٹمر سروس اچھی ہو، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ ہر دل عزیز بن جائے۔ مگر میرے آقا کتنا مسکرایا کرتے تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، جب آپ گھر آتے تھے نا اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے، حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ سے، تو مسکرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن زوجہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنا مسکراتے ہیں، جب مجھے دیکھتے ہیں مجھے مسکراتے ہیں، اتنی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا، پیارے آقا جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر میری بھی عادت پڑ گئی ہے، اللہ اکبر، نبی پاک اتنا مسکرایا کرتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس مسکرانا سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے کوئی چیریٹی تو نہیں کی کہ صدقہ کہا گیا، میں نے کوئی 10 یوروز تو نہیں دیے، 100 کراؤنز تو نہیں دیے، مگر صدقے کا ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ اونلی فار اسمائلنگ۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم مسکرائیں گے، ہم سافٹ ہو جائے گا ماحول، میں آپ کو مسکرا کر ملوں گا، مجھے مسکرا کر ملیں گے، تو ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر کہہ لے، یا ہمارا جو غصہ ہے، یا ہمارے اندر کوئی اگریشن ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اور یہی اسلام کو ریکوائرڈ ہے کہ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مسکرا کر رہیں۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسکراتے نہیں ہیں۔ اب چلیں آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ نبی پاک کی سنت کی نیت سے مسکرائیں گے، جب جب مسکرائیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ہیں ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا فیل، مجھے بھی فیل ہوا ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے، یعنی ابھی ان کا چہرہ جب بھی دماغ میں آتا ہے کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا آج تک۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی ذات کے اندر اور مسکرانا رکھیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے تو آپ کو زیادہ، اگر عوام میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ، اچھا مسکراہٹ کا سب سے زیادہ حقدار بھی ہمارے گھر والے ہیں۔ اب پرابلم یہ کہ باہر تو بعض اوقات لوگ بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمائلی فیس ہے، ویری کمفرٹیبل بوائے، مگر گھر جا کر وہ اتنا سخت ہو جاتے ہیں، شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث۔ چلے اب دوسرا کام، میں نے کہا نا کہ آج وہی کام بتاؤں گا جو بظاہر کوئی عبادت نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن اس میں اجر کتنے سارے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، فرما تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور آقا نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ یعنی نبی پاک نے پھر اپنے آپ کو پیش کر کے فرمایا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر آقا نے یہ فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور میرے آقا کا انداز کیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا، حسنین کریمین کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں، گھر والوں کا سودا سلف بھی لاتے ہیں، بالکل فیملی ممبر کی طرح رہتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر تو بڑے خوش اخلاق اور گھر جا کر ساری سختی ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہم میں سے کچھ افسر ہیں، کچھ بزنس کے باس ہیں، کچھ جناب کسی پولیس کی پوسٹ پر ہیں، یا کوئی جناب اپنے علاقے کا کوئی چودھری صاحب ہیں، تو وہ گھر جا کر بھی وہی عہدہ جو ہے نا وہ ان کا سٹائل چل رہا ہوتا ہے، گھر بھی وہ انسپیکٹر ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی وہ باس بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کر بھی چودھری صاحب بنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں درست۔ گھر والے آپ کو گھر کا فرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے کاندھوں پر اٹھایا نا حضرت حسنین کریمین کو، پیارے آقا سجدے میں جاتے تھے تو حسنین کریمین آپ کے کاندھوں پر حاضر ہو جاتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فلیکسیبل، آپ کی ازواج، آپ کی فیملی ویری کمفرٹیبل ود ہم، مگر کیا ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ بہترین ہیں؟ اچھا یہ بھی جو پرابلم پتہ کیا ہے، جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں سخت ہوں، وہ کہتے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مائی فیملی از ویری کمفرٹیبل ود می۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کمفرٹیبل ہے، ان سے پوچھیے، اچھا بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ بتا کے انہوں نے اور پھر ان کے پر سختیاں شروع ہو جانی ہیں، کس کی ہمت ہے؟ وہ کہتے ہیں کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے۔ تو اپنا ٹیسٹ خود لے لیں، کبھی کبھی اگر چیک کرنا ہونا کہ یار میرے جانے سے گھر والے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ڈیفیکلٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کبھی گھر میں جائیں نا اور نوٹ کریں بغیر بتائے کہ میرے گھر میں جانے سے پہلے سب کے چہرے اسمائلی تھے، مزاح ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، میرے داخل ہوتے سب خاموش ہو گئے، ٹینشن کریٹ ہو گئی، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، جلدی کوئی کھانا گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے، ٹائم پہ جوتے پالش نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، استری کپڑے نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے۔ یہ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ہم گھر میں داخل ہوں تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہے میرا بھائی آ گیا، بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ ابو آ گئے، ہیں زوجہ کہے کہ میرے سرتاج آ گئے، ایوری بڈی بیکم ہیپی وین دی انٹر اور ہاؤس، ٹینشن کریٹ نہ ہو جائے ان کو کہ باہر ہی ٹھیک تھے۔ ہیں تو پھر آپ غور کریں کہ میں ایسا فرد نہیں ہوں جو گھر والوں کو ریکوائرڈ تھا۔ ویسے اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دو قسم کے والد ہوتے ہیں، ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ابو آ گئے، یا آپ جیسے ہم میں سے بڑی عمر کے ہیں تو دادا آ گئے، ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور ایک والد وہ ہوتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو بچے رضائی میں چھپ جاتے ہیں، جلدی سو جاؤ ابو آ گئے، کیونکہ انہوں نے آ کے کلاس ہی لینی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے کس والد کے پاس چانس ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے قریب آئیں گے نا، اور ڈر کے آپ سے چھپ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھائیں گے ان کو؟ تو اگر آپ بہترین تربیت بھی کسی کی کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کے دل میں جگہ بنائیں۔ تو نبی پاک کا یہ دوسرا فرمان، پہلا مسکرانا اور دوسرا بہترین کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین۔ اگین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، اس میں اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ اب غور کریں نا، مگر میری شریعت کو کیا پسند ہے؟ کہ گھر میں جائیں تو سافٹ رہیں، نرم رہیں، دھر دل عزیز رہیں، پیار والا ماحول ہو، گڈ فیملی ہو. یعنی اگر ہوم سویٹ ہوم کا فارمولا اپنانا ہے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل ہے. اب آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ، ایک اور بڑا کمال کا عمل ہے اور وہ ہے سلام کرنا. ہم آپس میں جب ملے تو یہ گڈ مارننگ ابھی سے شروع نہیں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کتنی پیاری صبح ہے، عربی میں کہتے تھے، ہیں تو اس کا مطلب یہ تو گڈ مارننگ. مگر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک سنیں، نبی پاک فرماتے تم جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اب غور کریں، ایک دوسرے سے محبت کرنی، یعنی اسلام کتنا محبت کا درس دے رہا ہے، اور پھر محبت پیدا کیسے، اس کا فارمولا بھی نبی پاک فرما رہے ہیں. اور کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ. محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں سلام کو عام کرو. یعنی سلام اگر کوئی عام کرتا ہے تو سبحان اللہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے. اب ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سنیے گا. اچھا اس حدیث میں مجھے اتنی پسند ہے، یہ حدیث لفظ ہے موتیوں جیسے. نبی پاک کے الفاظ تو سبحان اللہ، ہم کہتے تھے نا کہ وہ الفاظ کیسے تھے، کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آپ پہلے عربی کے الفاظ سنیے پھر میں اس کا ترجمہ سناؤں گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایو الناس افش السلام و اطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنہ بسلام. ہے نا کیسے پیارے الفاظ ہیں، موتیوں کی مانند. اب ان کے معنی سمجھیے گا، کمال فرمایا میرے آقا نے. فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ کتنے کام دیے پیارے آقا نے، تین. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اور وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے اس وقت نماز پڑھو. تہجد پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو. یہ تین کام کیے پھر اس کا رزلٹ کیا ملے گا، واٹ ول بی دی ریوارڈ. فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، یہ تین کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک تو جنت میں داخل اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ. تو یہ تین کام آپ اپنی زندگی میں عام کریں کہ سلام. اچھا اب اس میں بھی ذرا دیکھیں تو تین میں سے دو کام کون سے ہیں، سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. مجھے بتاؤ نا اس میں اللہ کی عبادت کہاں ہے، اس میں کون سا سجدہ ہے، کون سی تلاوت ہے، مگر مجھے اتنا بڑا انعام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ میرا رب یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مل کر رہیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، غریب کی مدد کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، مسکرا کر ملیں. کوئی آ رہا ہے غصے میں تو اس کو معاف کر دیں، کسی کو غصہ آ رہا ہے تو بدلہ ڈالیں. یہ سارے کام وہ ہیں جو سوسائٹی کو بہترین کرتے ہیں، اور ان سب کے اجر کیسے کیسے ہیں. سنتے جائیے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے. انفارچونیٹلی جن کے پاس علم نہیں ہوتا، دین پڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جب دوسرے ملکوں میں لوگوں کا حقوق العباد کے معاملات دیکھتے ہیں، ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں، ان کے جناب کیئرنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا نظام ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن جناب ان کے پاس تو تمام حقوق العباد کے معاملات ہیں، کتنا دوسرے کا خیال ہے. ارے ہمارے دین کو پڑھا آپ نے نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم اسلام تو وہ ہے جو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے. اسلام جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کا بیان کرتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں وضو فرما رہے تھے، پیارے آقا نے وضو کیا، ابھی وضو فرما رہے برتن سے تو ایک پیاسی بلی قریب آئی، نبی پاک نے وہ برتن اس کے آگے کر دیا. میرا اسلام تو یہ ہے، میں دوسروں سے کیوں انسپائر ہوں، اگر میں اپنا خود اسلام نہیں پڑھ رہا اور اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ کس کا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے. میرے دین کی تعلیمات تو اتنی شاندار ہیں کہ آج بھی اگر 100% اسلام کہیں کسی بھی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ سوسائٹی دنیا کی بہترین اور دنیا کی سب سے پاپولر سوسائٹی ہوگی، کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، ایثار کرنے والے ہیں. آپ سنتے جائیے. اور یہ سلام تو کیسی کمال کی نیکی ہے. اب مجھے بتائیں نا سلام کیا ہے، جب میں آپ سے ملتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں. سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے آپ پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. مجھے بتائیں دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، جو گریٹنگ، جو ملاقات سلام سے شروع ہو رہی ہے پھر جھگڑا کہاں رہے گا؟
मैं तो स्टार्ट ही दुआ दे रहा हूं ना, आप भी मुझे दुआ दे रहे हैं तो दोस्ती तो हो जानी है, दुश्मनियां कहां बचेंगी। प्रॉब्लम यह है कि हम सलाम भी अब नहीं करते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल है जनाब, और सुनाओ। मुसलमान की इब्तिदा ऐसे नहीं होती है। अच्छा, फिर सलाम भी प्रॉपर करना नहीं आता, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, भाई अल्लाह का नाम है सलाम, अल्लाह का सिफाती नाम है, दुआ है और उसकी बरकतें हैं, 90 रहमतें उसे मिलती हैं जो सलाम में पहल करता है। सलाम में पहल करने का क्या फायदा है पता है? आप जब सलाम पहल करते हैं ना तो इसका मतलब आप अपने अंदर तकब्बुर को खत्म कर रहे हैं। हम अच्छा, बंदा कभी कभी सोचता है यार ये इतना आसान है तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है। आसान नहीं है जनाब, शैतान दिल को कब्जा कर लेता है। मैं क्यों सलाम करूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये पहले सलाम करे है, मैं अमीर हूं, ये गरीब है, ये मेरा मुलाजिम है, ये पहले सलाम करे, मैं सलाम कैसे कर सकता हूं, मेरा ये मकाम है। यही मैं तो खत्म करता है सलाम, कि अगर सलाम में पहल कर दे तो उसे 100 में से 90 रहमतें उसे मिलती हैं जो सलाम में पहल कर देता है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप दोनों जबजब मिलेंगे, 100 यूरो मिलेंगे, मगर 90 उसको मिलेंगे जो सलाम में पहल करे, अब बताएं कौन है जो पहल नहीं करेगा, या 90 यूरो हर सलाम पर? मुझे बताएं 90 यूरो ज्यादा या 90 रहमतें ज्यादा? गौर करें। और सुभान अल्लाह, हम चाहते नहीं है ना दिल से तकब्बुर खत्म हो, एक्चुअली ये इलाज भी है। उलमा ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है मेरे दिल से तकब्बुर खत्म हो जाए तो सलाम को आम करे, सलाम में पहल करता चला जाए, जिसको जाने जिसको ना जाने सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। आप आगे बढ़ के सलाम करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका दिल आजजी का पैकर बन जाएगा। और मजे की बात बताऊं, वो लोग जो इस जोन में होते हैं ना कि मैं क्यों सलाम करूं, सामने वाला करे, छोटी उम्र का है, हैं, कम पैसे वाला है, मेरा मुलाजिम है, मैं अच्छा, इसमें इसमें जो बाहर मजहबी हुलिये वाला है उसे भी अल्लाह पाक तकब्बुर से बचाए कि यार ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं नमाजी, इसको सलाम करना चाहिए। नहीं, मैं नबी पाक का एक अंदाज आपको बताता हूँ, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका तो सबके आका है ना। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कहा करते कि हम जब जब प्यारे आका की बारगाह में जाते ना, इससे पहले कि हम सलाम अर्ज करते नबी पाक सलाम इरशाद फरमाते, मेरे आका से बढ़कर तो कोई नहीं ना। अच्छा, सहाबा इकराम कहते कभी कभी तो हम प्लान करके जाते थे कि आज जाकर हमने पहले सलाम करना है, मगर कहते कि उससे पहले कि हम सलाम करें सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम सलाम फरमा दिया करते थे। बल्कि उलमा तो एक और इश्क भरी बात फरमाते हैं कि अगर आज भी कोई मदीने शरीफ चला जाए, सुनिएगा जरा गौर से, रोजे रसूल पर जाए, इससे पहले कि हम सलाम पेश करें प्यारे आका अपनी आदत के मुताबिक आज भी सलाम में पहल फरमाते हैं। तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह को पसंद ये है, शरीयत को पसंद ये है कि मोहब्बतें बढ़ जाएं, प्यार बढ़ जाए, इंसान तकब्बुर ना करे, आजजी का पैकर हो जाए। और इसमें भी नेकियां किस तरह हैं, अब ये भी समझ लीजिएगा। अगर कोई सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहता है तो 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह मिला ले तो 20 नेकियां, और व बरकातु भी शामिल कर लें तो 30 नेकियां मिलती हैं। तो अब खुद हमें लालच होनी चाहिए नेकियों की, इससे आगे नहीं है। याद रखिए, कुछ लोग इसके भी आगे बहुत बढ़ा रहे होते हैं सलाम, ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक और कमाल का काम, मैं सिर्फ उन्हीं कामों को आज आपके सामने बयान करूंगा जिसमें बजाहिर आपको कोई इबादत नजर नहीं आएगी, मगर अजर कितने बड़े हैं और इसका इसका क्रंच क्या है, इसकी समझिए कि जरूरत क्या है, कि जैसे जैसे आप यह काम करते जाएंगे बेस्ट सोसाइटी बनती जाएगी। हदीस पाक है, तहा दऊ तहा बू, एक दूसरे को तोहफे दो, इससे तुम में मोहब्बत बढ़ेगी। एक दूसरे को गिफ्ट दें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। यानी मुसलमान एक दूसरे को प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और ये मेरे इस्लाम का तरीका है। और सुभान अल्लाह, अगर अच्छी नीयत के साथ तोहफा दिया जाए, अच्छा तोहफे में भी अगर इंसान का जहन और अच्छा हो ना, तो एक और काम करना चाहिए। चलें, बात चली है कि हमारे यहाँ कुछ बाज़ोकात कुछ रीत रिवाज हैं, हम वही तोहफे दे रहे होते हैं और बज़ाहिर वो तोहफे किसी काम के भी नहीं होते। अब हम किसी के घर जाते हैं, नॉर्मली पहला क्या तोहफा मिलता है? गुलदस्ता। अब एक बंदा उस गुलदस्ते का क्या करेगा, और एक ही बंदे को 4 गुलदस्ते दे दें हम, वो बंदा वैसे भी अगर ट्रेवलर है तो गुलदस्ते लेकर कहाँ जाएगा? अच्छा, ये पैसे से आते हैं, फ्री तो आते नहीं हैं। इसकी जगह अगर इतने ही पैसों की आप कोई किताब दे दें, कोई इस्लामिक बुक दे दें, वो जब तक पढ़ता रहेगा आपको सवाब मिलेगा। अच्छा, आपने कह रहे किताब के अलावा कुछ देना है, कोई तस्बीह तोहफे में दे दें। अच्छा, इतने भी दे देंगे तो वो लगाएगा तो खुशबू मिलेगी ना उसे। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे तोहफे देते हैं जो सामने वाले के किसी काम के भी नहीं होते, तो इसकी बजाय वो तोहफे दें जो नेकियां बढ़ाने का सबब बने। तो बहुत अच्छा, अब इमाम साहब को तोहफे कौन से देते हैं लोग, एक ये बड़ा मसला है। इमाम साहब को जिसने भी देना, जा नमाज देनी है, या इमाम साहब को जाकर जनाब उन्होंने वाइट कपड़े का सूट देना है। अब इमाम साहब के पास पता कितनी जा नमाज बिछा के वो नमाज पढ़ेंगे। भाई आपके घर में एक जा नमाज है, कई सालों से आप पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के 50 जमा हो गई हैं, लेकिन हर बंदे ने जाके जा नमाज। भाई इमाम साहब को आप, मैं से मशवरा देता हूँ उलमा-ए-किराम को बिलखसूस, جب بھی علماء کرام اور مسجد کے امام صاحب کو کوئی تحفہ دینا, بیسٹ یہ کہ انہیں کیش دے دیں تاکہ ان کو جو لینا ہے وہ لے لیں. ہے اب پتا چلا آپ کسی کو سوٹ دے رہے ہیں, اس کے پاس سلائی کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اب میں یہاں آپ کے یہاں تو چلیں پھر بھی ماشاء اللہ ویل آف ہوتے ہیں, اب میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں کئی بےچارے کسی کے گھر میں بچے کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور اس کو آپ نے 1000 روپے کا ہار پہنا دیا, اس کو 2000 روپے کی جانماز دے دی, حالانکہ دونوں چیزوں سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا, وہی 2-3 ہزار اسے مل جاتے تو شاید اپنے بچے کو علاج کروا لیتے. تو اگر یہ سینس ہو جائے کہ ہمیں کس کو تحفہ وہ دیں جس کی اس کو ضرورت ہو اور وہ اس کو استعمال کرے, جب آپ کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کو وہ یوز کرے گا تو آپ یاد آتے رہیں گے کہ یار فلاں نے دیا تھا. میں مثال دیتا ہوں, ویسے تو یہ صرف سیکھنے کے لیے کہ پروڈکٹیو گفٹ, جیسے سب سے بیسٹ تو کتاب ہوتی ہے, کوئی دینی کتاب ہو جائے, تسبیح ہو جائے, عطر ہو جائے, کہ انسان اس کو یوز کرے تو آپ اسے یاد آئیں گے. اسی طرح جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, میں ایک بار پاکستان کے شہر لاہور گیا تو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا, چھوٹی عمر سے بعد بالغ تھا, وہ آیا اور اس نے مجھے میرے اپنی تھیلی پکڑا کے وہ چلے گئے. میں نے بعد میں اس میں کھولا, اس میں جرابیں تھیں, تو میں نے کہا یہ کیسا تحفہ دیا, اچھا لگا مجھے. اچھا میں ایک تھوڑے سے بعد پھر لاہور گیا تو پھر مجھے اس نے, تو میں نے کہا یہ آپ کیوں دیتے ہیں, کہہ رہے میری اپنی دکان اس چیز کی ہے, لیکن میں دیکھا میں جب جراب پہنتا مجھے بچہ یاد آ جاتا تھا. تو اب وہ تحفہ ہے کہ آپ کے یوز میں آیا نا, تو ہمیں کسی کو تحفہ دیں تو ایسا دیں جو اس کے استعمال میں ہو. لیکن میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دا بیسٹ اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ کہ تحفہ دیں تو محبت بڑھے گی. اب ایک اور کمال کا کام اور وہ ہے قرض دینا. اب قرض جو لون دینا ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو تشریف لے گئے, آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ 10 گنا تو صدقے کا ثواب اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہر آدمی مانگ رہا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جناب نیڈی ہے یا نہیں ہے. فرما قرضہ وہی لیتا ہے جو نیڈی ہوتا ہے, جو ضرورت مند ہوتا ہے. ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہتا اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہ تجھے کیسے بخش دیا, تو تو بڑا گناہگار تھا. کہاں گناہگار ضرور تھا مگر میری عادت تھی میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا جو پیسے وصول کرنے جاتا تھا, اس کو میں نے ایک سمجھائی بھی تھی بات, دیکھ پہلے پیسے وصول کرنا, کوئی ملے نہ پریشان اور مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینا, اور تجھے لگے کوئی بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے, بڑا ہی تنگ دست ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرے بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر. تو کبھی کبھی کوئی قرضہ معاف بھی کر دیا کرو, کبھی کوئی بیچارہ پریشان آئے تو اس کو تھوڑا ٹائم مزید بڑھا دیا کرے, اس نیت کے ساتھ کہ میرے ثواب کا میٹر جاری ہے. اب آتے ان لوگوں کی طرف کہ جو قرضہ لے کر بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرضہ لینے سے پہلے بندہ اور ہوتا ہے, قرضہ لینے کے بعد بندہ ہی بدل جاتا ہے. اتنی منتیں کر کے لیتا ہے, آپ فکر ہی نہ کریں, ٹائم پہ دے دوں گا, بس آپ کی بڑی مہربانی, میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے. پیسے لینے کے بعد بندہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ بندہ ڈھونڈتا ہے گیا کدھر, نہ فون اٹھاتا ہے میرا, نہ جواب دیتا ہے. تو یہ زیادتی ہے. یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا, ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اب قرضہ ملنا بند ہو گیا جو بےچارے نیڈی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے, سب سے پہلے تو جب لیں اس وقت دینے کی نیت ہونی چاہیے. اگر دینے کی نیت نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا, آپ تو برباد ہوں گے, اللہ اسے نواز دے گا جس کے پیسے کھائے جاتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں, جس کے پیسے کھائے گئے نا اللہ نے, اس کو تو کہیں سے دے دیا, جس نے کھائے ہیں وہ برباد ہو گیا. اور جس نے دینے کی نیت کی ہوتی ہے نا, روایتوں میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے, وہ بندہ قرضہ اتار لیتا ہے. تو اپنا قرضہ آپ جب بھی لیں, پہلی نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں نے قرضہ اتارنا ہے, مجھے قرضے والی موت نہیں چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا جب پتا چلا کہ اس پر قرضہ ہے. تو یاد رکھیے, ایسی موت اللہ ہمیں نہ دے کہ ہم پر کوئی قرضہ ہو. اگر قرضہ ہے تو پہلی فرصت میں اسے اتارنا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے, سب کچھ ہوتا ہے قرضہ نہیں دینا, پھر بھی ہے گھر میں سامان بھی ہے, سارے گھر کے کام چل رہے ہیں, گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے, حج عمرے بھی چل رہے ہیں, اور پیسے نہیں لوٹانے. اب اس کا بھی فارمولہ سن لیں کہ جس کے پاس مال ہوتے ہوئے اگر وہ قرض نہیں لوٹا رہا تو اس کو روزانہ ہر لمحے گناہوں کا میٹر جاری ہے. ہاں اس کو تو نیکی مل رہی ہے, جتنے پیسے دیے اس کو روز ثواب مل رہا ہے, اور جو نہیں دے رہا, جان بوجھ کر نہیں دے رہا, تنگ کر رہا ہے, تو اب اسے ہر گھڑی گناہ مل رہا ہے. تو یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا. اور قرضے کا بوجھ لے کر گیا تو ادھر تو پیسے دینے نا ہیں, ادھر نمازیں دینی پڑیں گی. ہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یا اللہ میں اس کے 1 لاکھ روپے دینے اب قیامت والے دن دے رہا ہوں. نہیں, ادھر نمازیں دینی پڑیں گی, نیکیاں دینی پڑیں گی. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو بروز قیامت 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. इधर तो लाखों रुपए खा जाते हैं, बोलते हैं भाई कुछ भी नहीं कोई कर सकता। ठीक है, कोई कर नहीं सकता, मगर अल्लाह की बारगाह में इंसाफ होगा। तो अब आप गौर कीजिए कि कर्जा देना कौन सी बज़ाहिर इबादत है, कौन सा सजदा है, कौन सा रोजा है, मुझे बताओ ना, कौन सी तिलावत है, मगर मेरे अल्लाह को पसंद कितना है, शरीयत को पसंद कितना है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी को कर्जा दे दें, आपको सवाब मिल रहा है। तो है ना बेस्ट सोसाइटी के लिए बेस्ट रिलीजन, ये है मेरा और आपका प्यारा मजहब। अब आगे चलते हैं इस्लाम में कैसी कैसी जनाब जो है ना, चले वजीफा भी ले लें। मौला अली शेर खुदा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बात ना बता दूं, ऐसा वजीफा ना बताऊं कि नबी पाक ने फरमाया कि जिसकी वजह से तुम पर पहाड़ जितना कर्ज हो तो वो भी अदा हो जाए। तो आइए मिलकर पढ़ भी लेते हैं, अल्लाहुम्मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। सुभानअल्लाह। तो याद रहे कि ये वो वजीफा है कि बंदा पढ़ता रहे तो इंशाल्लाह पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो उसका हल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक और खूबसूरत काम, वो इतनी जरूरत है हमारे माशरे में, और वो ये है कि इंसान मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान को मुआफ कर दे, कोई गलती हो गई है मुआफ कर, बदला ना ले। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल याफू वल यस्फहू, माफ कर दें और दरगुजर करें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों सुनो, एक हदीस पाक है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ए मेरे रब, तेरा कौन सा बंदा तेरे नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है? आप भी चाहते हो ना अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हो जाए। असल में हमारा एक और फिनोमेना बड़ा अजीब हो गया है कि हमें लगता है कि इज्जत वाला वो है जिसकी जरा फॉलोवर ज्यादा है, जिसके लाइक्स ज्यादा हैं, जिसके जनाब वोट ज्यादा हैं, जिसको माशरे में गाड़ियां ज्यादा हैं, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं। हमने इज्जत वाले का कॉन्सेप्ट ही और बना लिया, बिलखसूस की जो सोशल मीडिया की वजह से इज्जत ढूंढ रहे हैं ना। पहले एक बात आज समझ ले, बिलखसूस मेरे यंगस्टर जो यहां बैठे हैं, इज्जत कहते किसको है? इज्जत और शोहरत में पहले फर्क समझिएगा, शोहरत और चीज है, इज्जत और चीज है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें ना तो सबसे ज्यादा दुनिया में मशहूर शैतान शायद पहले दूसरे नंबर पर होगा। कौन है दुनिया में जो उसको नहीं जानता? शोहरत है, इज्जत है, नहीं है ना? फिरौन तो कौन नहीं जानता, हमान क्या मशहूर नहीं है, क्या कारून मशहूर नहीं है, मगर उसकी वजह शोहरत क्या है? अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ, अल्लाह के नाफरमान है। हम कहते हैं जनाब फॉलोवर ज्यादा, लाइक ज्यादा, तो सोशल मीडिया का तो फार्मूला यही है कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल कहेंगे तो सब कौन देखेगा, बी फॉर एप्पल कहेंगे तो दुनिया कहेगी कोई नई कोई चीज लाया है। यानी उल्टी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे तो लोग देखना शुरू कर देंगे और हमारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, हमारे लाइक बढ़ जाएंगे। फिर बेशक बात गलत हो तो क्या है, उसके लिए कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मुझे किसी की फॉलोअर मिल जाए, किसी के खिलाफ बातें करेगा, किसी पे झूठे इल्जाम लगाएगा ताकि लोग देखें तो सही। अच्छा, फिर अब तो एक और वो थंबनेल लगता है ना, ऐसे मशहूर लोगों की दो तीन तस्वीरें लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जब लोग देखेंगे इसके बारे में क्या बात है, चलो भाई जरा खोलते हैं, और उसको खुश हो रहा है कि इतने सारे लोग देखेंगे तो मेरे डॉलर बन जाएंगे, मेरे लाइक्स बन जाएंगे। ये सोचते नहीं है कि ये वीडियो जो हराम की तुमने बनाई है जब तक चलती रहेगी तब तक गुनाह मिलता रहेगा, और मर गए कब्र में चले गए बगैर तौबा किए, तो ऐसा ना हो कि कब्र में भी इसलिए मार पड़ती रहे कि तुम्हारे मरने के बाद भी ये लोग देखते रहेंगे। ये कैसी शोहरत है यार, हमें इज्जत मांगनी है अल्लाह से, ए अल्लाह तेरे नजदीक मुझे मुअज्जज़ बना ले, तू मुझसे राजी हो जा। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी का इतना शानदार कॉल है, मेरे दाता फरमाते हैं उसका खुलासा यह है कि खुश नसीब है वो शख्स कि जिसे दुनिया में लोग कोई बड़ा आदमी ना समझते हो मगर अल्लाह की बारगाह में वो बड़ा मकबूल हो। फरमाया बद नसीब है वो शख्स जिसमें दुनिया में लोग उसे बहुत बड़ा आदमी समझते हो और अल्लाह रसूल की बारगाह में उसका कोई हिस्सा ना हो। मुझे बताओ ना यार, कौन खुश नसीब है? अल्लाह राजी हो गया जिससे। देखिए जितनी फेम है ये चंद दिनों की होती है, एक क्रेज आता है, एक ट्रेंड आता है, थोड़े दिनों तक कोई ट्रेंडिंग में होता है, उसके बाद उसका पता भी नहीं होता किधर गया वो। ये कौन सी इज्जत है यार, जो चंद दिनों तक आप न्यूज में रहे तो आपकी इज्जत हो गई? इज्जत वो है जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हैं। देखो ना, इज्जत है तो आज ख्वाजा गरीब नवाज की है ना, 800 साल हो गए हैं, आज भी लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। इमाम हुसैन की इज्जत देखो ना, करबला वालों की इज्जत देखें, आप आगे चले तो मौला अली की इज्जत देखें, सहाबाए किराम की इज्जत देखें, आज भी नाम लो तो सर अदब से झुक जाता है। औलिया किराम में देखें तो दाता हुजूर कितने साल सदियों गुजर गई हैं, दिलों में बसते हैं। अल्लाह वाले जिनसे अल्लाह राजी हो वो दुनिया से चले भी जाएं تو ان کی عزت باقی رہتی ہے. اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے زندگی میں ہی بے عزت ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے تک مشہور رہیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کام کر کے عزت کمائی, مرنے سے پہلے ان کو اللہ معاف کرے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جاتے. جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیں نا, کون ان کو فاتحہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کس کام میں لگ گئی ہماری قوم کہ جناب ویڈیوز بنائیں گے, لائکس بنائیں گے, چاہے وہ حرام کرنا پڑے. یہ عزت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ اب جواب سن لیں, میرا رب فرماتا ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے. کنٹرول ہے, بدلہ لے سکتا ہوں. اچھا ہماری معافی بھی دو طرح کی ہے, ہم معاف اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. یار اس کے تو بڑے رابطے ہیں بھائی, بہت بڑا آدمی ہے, بڑے اس کے تو گارڈ وارڈ ساتھ ہوتے ہیں, چلو یار معاف کیا. اس کو کیا معاف کیا بھائی, اس کا تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مسل سکتے ہو, سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. یہ اصل معافی ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے, وہ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ ایک حدیث یاد کر لیں, آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بس یہ یاد رکھنا, جب جی چاہے نا میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہے جس کا مجھ پر بھی جو ہے نا آرڈر چلتا ہے. اور اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا نا, کیونکہ میری اور آپ کی خطائیں بہت ساری ہیں. اب مثال کے طور پہ شب قدر میں ہم نے ایک دعا بار بار پڑھی ہوگی آپ نے, کیا دعا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی دعا ہے کہ میں اللہ سے تو عرض کر رہا ہوں میرے مولا مجھے میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, مگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا؟ نہیں نہیں میں نہیں معاف کروں گا, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع نہیں مل رہا یار. اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا, اس دن جا کے سب کے سامنے ذلیل کروں گا. اپنے بچوں کو بھی لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں, بیٹا فلاں کے فلاں کو چھوڑنا نہیں, تو انہیں بدلہ لینا ہے, فلاں رشتے دار کے گھر جانا نہیں ہے. یعنی خاندانی دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں, اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یار یہ کیسی معافی ہے؟ اللہ سے یہ کہو نا کہ اے رب العالمین مجھے لوگوں نے ستایا بھی, دل بھی دکھایا, تکلیف بھی پہنچائی, مگر میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو آج معاف کرتا ہوں. اللہ تو کریم ہے نا, سب سے بڑا معاف کرنے والا, تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ معافی اور ہے نا, مزیدار معافی ہے نا. تو یاد رکھیے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, بعض اوقات جو لوگ یہ کمزوروں پر روب جماتے ہیں نا, دبا دیتے ہیں, پریشر دیتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. میں نے ایک بار بیان میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے, میں پنجاب کے ٹریول پہ تھا, وہاں ایک جملہ سیکھا تھا, کسی پنجابی بھائی نے بتایا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں جملہ بڑا مشہور ہے کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یہ کیوں, ماڑا کمزور کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے کہ مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, مگر جو کمزور ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. جب اس کی فریاد وہاں پہنچے گی نا, تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے, پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. کمزور آدمی کی ہائے سے ڈرنا چاہیے. تو ہمیں معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. اور سبحان اللہ, اب ایک اور ریوارڈ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص یہ تین کام کر لینا, اللہ اس کا قیامت کے دن حساب بھی آسانی سے لے گا, اور اس کو جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا. اب مجھے بتائیں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ حساب بھی آسان ہو جائے اور جنت میں گھر مل جائے؟ ٹھیک ہے نا, کام تین ہیں. ویسے ہی دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے, دستک دینے کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ابھی اعلان کروں تین کام کرنے میں, سب کو ناروے میں ایک ایک گھر مل جائے گا اپنا اونرشپ پہ. بندہ کہے گا حاجی صاحب گھر دے دو, تسی کم بتاؤ کی کرنا ہے, کم بد میں بتا دینا, جو بتاؤ گے کر دیں گے. تین ہی کام کرنے ہیں نا, واقعی پکا اپنا گھر, پراپرٹی جی آپ کی اپنی, وی آئی پی گھر ملے گا. مجھے بتاؤ ناروے کا گھر اچھا یا جنت کا گھر اچھا؟ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے نا, تو یقیناً ملے گا, حساب بھی آسان ہو جائے گا. اب کام تین ہیں, تھوڑے مشکل ہیں, میں نہیں کہوں گا آسان ہے, لیکن کر سکتے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ تین کام کر لو, فائدہ کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں گھر بھی عطا فرمائے. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, سچ بتاؤ ہے. جنت کا گھر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی, یہاں تو مرنا ہے میں نے اور آپ نے, ادھر موت بھی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو بس صرف کرنا کیا ہے, ہو جائے کسی مسلمان سے غلطی, معاف کر دیں. زیادتی کی ہے, درگزر کر لیں. اس نے مجھے رشتہ داری توڑی ہے, میں جوڑ لوں. وہ مجھے نہیں دے رہا, میں اسے دینا شروع کر دوں. ہم کہتے ہیں میں بھی تحفہ نہیں دوں گا, اس کے گھر گیا تھا اس نے بھی تحفہ نہیں دیا تھا. میں اپنے بچے کی شادی میں اس کو نہیں بلاؤں گا, انہوں نے نہیں بلایا تھا. بھائی اس نے محروم کیا نا, آپ عطا کریں. اچھا اب دوبارہ آ جاتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف. ان تینوں چیزوں میں اللہ کی عبادت بظاہر کون سی ہے, کون سا سجدہ ہے, کون سی تلاوت ہے, کون سے جناب اس کے اندر روزے ہیں. محروم کرنے پر عطا کرو, ظلم کرنے پر معاف کرو, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. بتاؤ اگر یہ کرنا ہم شروع ہو جائیں تو سوسائٹی کیسی ہو جائے گی, معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے گا, پیار کتنا بڑھ جائے گا. یہ ہے میرا اسلام جو میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اور اس کو پڑھیں, اسلام کو, اور عمل کریں. اسلام سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب کوئی اور نہیں. میں بس تو بہت ساری باتیں, دو تین باتیں اسپیڈلی عرض کر دیتا ہوں. میں کسی کو پانی پلاؤں کون سی عبادت ہے, کھانا کھلاؤں کون سی عبادت ہے, بظاہر کسی کو بے لباس کو لباس پہنائے اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائے. اٹ مینس ایک دوسرے کا لوگ ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. پڑوسیوں کے حقوق کتنے پتہ ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی مرضوان کو حقوق بیان کر رہے تھے, پڑوسی اتنے حقوق بیان کیے, اتنے بیان کیے کہ ایک صحابی نے کہا مجھے ایسا لگا کہ آج نبی پاک لگتا ہے پڑوسیوں کا ورثے میں بھی حق بیان کر دیں. اتنے حقوق ہیں. مجھے بتائیں نا کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں, یہ اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ بظاہر مگر یہ اللہ کو پسند ہے کہ دو مسلمان اگر ساتھ رہ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی قدر کریں. تو اس طرح کی کتنی عبادتیں, کتنے ایسے کام ہیں کہ ہم اگر یہ کرتے چلے جائیں تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ایثار کتنی بڑی نیکی ہے بتائیں. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے, کسی مسلمان کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے. ہم وہ اپنے سے پہلے اپنے اوپر پریورٹی دے کے کسی مسلمان کو دے دیں. فرمایا جو ایثار کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے, بخشش کا پروانہ ہے. اور صحابہ کرام میں ایثار بتائیں کیسا تھا. ایک بار ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری بکرے کا جو سر ہوتا ہے نا وہ تحفے میں آئی. عرب کے لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں. صحابی رسول کے گھر آئی تو آپ نے سوچا کہ مجھے پسند تو ہے لیکن میرے برابر میں میرا بھائی رہتا ہے, وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے, ان کو زیادہ ضرورت ہے, وہ تحفہ انہوں نے ادھر بھجوا دیا. جب ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کہا مجھے تو پسند ہے لیکن میرے برابر میں پڑوسی کے گھر بھجواؤں گا زیادہ خوش ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے سات گھروں سے گھوم کر پھر پہلے صحابی کے گھر پہ پہنچے. Everybody want to sacrifice. اگلے کا بھلا, دوسرے کا بھلا. کیا آج ہمارے اندر یہ عادت ہے؟ ہمارے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امیر اہل سنت کے پیر و مرشد, وہ ایک واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. فرمایا ایک مدینہ پاک کے بزنس مین کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے حضور یہ کپڑا مجھے چاہیے, مجھے ذرا دے دیجیے. آرڈر دیا اس نے تو انہوں نے کہا میرے پاس یہ کپڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں مگر میری صبح سے سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے. یہ سامنے جو میرے بھائی کی کپڑے کی دکان میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ اس سے یہ آرڈر لے لیں تو اس میرے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ ہے اسلام. اور آج حال کیا ہے, کسی کی دکان سے ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے, ارے بھائی ادھر کدھر چلے گئے, وہ تو دو نمبر آدمی ہے, کبھی مت جانا بھائی اس کے پاس. ہم سے کوئی کسی اور مسلمان کا پوچھے تو اس کی برائی بیان کرنی ہے. اصل میں ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بیٹھ گیا کہ جب تک یہ نیچے نہیں ہوگا میں اوپر نہیں ہوں گا, اس سے چھن کر مجھے ملے گا تو مجھے ملے گا. یہ ہے ہی بے وقوفی, یہ حسد نہیں تو کیا ہے. ایثار یہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے روزگار بڑھنے سے آپ کا روزگار کم نہیں ہو سکتا. جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنا ہے. اور بڑا پیارا ایک جملہ یاد کر لیجئے, کام آئے گا, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ذرا مل کر دہرا لو, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچیں آپ کی خیر ہی ہونی ہے. اور جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں نا وہ اپنی کھودے میں گھڑے کے اندر جا کے گر جاتے ہیں. حسد اسی چیز کا برائی کا نام ہے. پازیٹو سوچیں, اچھا سوچیں. اللہ کریم ہے, اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں اس کا چھنے گا پھر مجھے ملے گا؟ نہیں جناب, میرا رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا, ورنہ تو ایسی ایسی باتیں دماغ میں مزید آ رہی ہیں کہ کتنے ایسی نیکیاں ہیں کہ بظاہر اس میں کوئی اللہ کی عبادت نظر نہیں آتی ہے مگر کہیں مغفرت کے وعدے ہیں, کہیں جنت کے وعدے ہیں, کہیں شفاعت کے وعدے ہیں, کہیں نیکیوں کے وعدے ہیں, کہیں رحمتوں کے نزول ہو رہا ہے, کہیں برکتیں مل رہی ہیں, اللہ کی رضا مل رہی ہے. تو سبحان اللہ کیسا پیارا مذہب ہے. مسئلہ یہی ہے کہ میں دین سے دور ہو کر اگر اسلام کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے سمجھ نہیں آئے گا. اسلام کو پڑھیں, اسلام کے اندر آئیں, پریکٹسنگ مسلم بن جائیں. آخری بات, اس بات کو اور اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے ہم پر دو بڑے حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے, حقوق اللہ کیا ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, ٹھیک ہے نا، تلاوت قرآن ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، گناہوں سے بچے، بندہ گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. علماء فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی حقوق اللہ پامال کرتا رہے، نہ کرے عمل، سچی توبہ کر لے، اللہ کریم ہے، وہ چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، مگر حقوق العباد کا معاملہ اللہ نے کمال طریقے سے رکھا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. بتاؤ اسلام میں دونوں میں سے زیادہ سینسیٹیو کیا ہو گیا؟ حقوق العباد. تو اب بتائیے یہ کتنی پیاری سوسائٹی ہے، کتنا پیارا مذہب ہے جو لوگوں کے ساتھ بہترین رہنے کا درس ٹاپ پریورٹی پہ دیتا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی پکے ہیں، روزہ دار پکے ہیں، چہرے پہ بازو کا داڑھی بھی ہے، حج بھی کر لیا، زکات بھی دیتے ہیں، مگر بندے ان سے پریشان ہیں، گھر والے ان سے پریشان ہیں، پڑوسی ان سے پریشان ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی ساری نمازیں پڑھ کے جناب آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابہ بیٹھے تھے، پیارے آقا نے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ میں آپ سے بھی یہی سیم سوال کرتا ہوں، بتائیں مفلس غریب کون ہے؟ تو آپ بھی غالباً وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، وہ مفلس ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، ساری نیکیاں ہوں گی. اے نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں سنو، مگر وہ اس حال میں آئے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا انصاف، ہمارا حق دلا. اب ادھر تو پیسے نہیں ہوں گے نا، ادھر تو پتا ہے کوئی آخرت کی کرنسی کیا ہے، وہاں اعمال ہیں، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. اب روایتوں کے الفاظ ہیں، ایک بندہ آئے گا اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک مظلوم آئے گا اس کا حج لے جائے گا، ایک مظلوم آئے گا اس کے روزے لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم، مگر بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور پھر لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں جا رہا ہے. تو یقیناً حقوق اللہ کرنے ہیں، مگر حقوق العباد سے غافل نہیں رہنا ہے. اور اس سے یہ بھی ایکسٹریکٹ کر لیجئے کہ میرا مذہب کتنا پیارا ہے کہ مجھے حقوق العباد پہ اتنی سینسیٹیوٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اگر میں عمل کر لوں تو میری پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، اسلام کی دھوم پوری دنیا میں پڑ سکتی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری یوں سمجھے غفلت ہے کہ ہم اپنے اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا نہیں. آئیے مل کر اس شمع کو ہم روشن کریں، اس پیغام کو لے کر چلیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. خدا کی قسم جس نبی کی ہم امتی ہے نا، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، اتنا سچا امتی اس کے نبی کیسے ہوں گے، اتنا ایماندار اس کے نبی کیسے ہوں گے، اتنا با اخلاق تو اس کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ کر گالیاں پڑتی ہیں اسلام کو. اس کی کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ تو آج اللہ کے اس گھر میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اب ایسے مسلمان بنیں گے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ سبحان اللہ، امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. اللہ مجھے بہترین امتی بننا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے مراکز ہم بناتے ہیں، خاص طور پہ ان ممالک میں اس لیے بناتے ہیں کہ اسلام کی ٹرو پکچر جو ہے، اسلام کی بہترین تصویر دنیا کے سامنے رکھی جائے، کہ ان ممالک میں لوگوں کو بتایا جائے، غیر مسلموں کو بتایا جائے، اتھارٹیز کو بتایا جائے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام درگزر کا درس دیتا ہے، اسلام معافی کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کا درس دیتا ہے. یہ ہے میرا مذہب. تو آپ اس کو پڑھیں، عمل کریں، اور اس کی چلتی پھرتی تصویر بنیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیغام ہے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.